चलिए रुकू नंबर तीन को देखते हैं. इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अन्फुसहुम व अमवालहुम. बिला शुबा अल्लाह ने मुसलमानों से इनकी जानों को और इनके मालों को इस बात के इवज में खरीद लिया है कि इनको जन्नत मिलेगी. वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल किए जाते हैं और कत्ल करते हैं. इन पर सच्चा वादा किया गया है तौरात में और इंजील में और कुरान पाक में. और अल्लाह से ज्यादा कौन है अपने अहद को पूरा करने वाला. तो तुम लोग अपनी इस तिजारत पर जिसका तुमने मामला ठहराया है खुशी मनाओ और ये बड़ी कामयाबी है. वो ऐसे लोग हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले या राह हक में सफ़र करने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, नेक बातों की तालीम करने वाले हैं और बुरी बातों से बाज रखने वाले और अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले हैं. ऐसे मोमिनीन को आप खुशखबरी सुना दीजिए. पैगंबर को और दूसरे मोमिनों को ये जायज़ नहीं कि मुश्रिकीन के लिए दुआए मगफरत करें अगरचे वो रिश्तेदार ही हों. इस अमर के जाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोस्ती हैं. वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम अली अभी. और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआए मगफरत मांगना वो तो सिर्फ उस वादे के सबब से था जो उन्होंने उससे वादा कर लिया था. फिर जब उन पर यह बात जाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो इससे महज बेताल्लुक हो गए. वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे. और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके बाद में गुमराह कर दे जब तक कि वो इन चीज़ों को साफ साफ न बतला दे जिनसे वो बचें. बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है. बिलाशुबा अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और ज़मीन में. वही जिलाता है और मारता है. और तुम्हारा अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार. लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजरीन वल अंसार. अल्लाह ताला ने पैगम्बर के हाल पर तवज्जो फरमाई और मुहाजरीन और अंसार के हाल पर भी जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया. इसके बाद कि इनमें एक गिरोह के दिलों में कुछ तजलजुल आ चुका था फिर अल्लाह ने इनके हाल पर तवज्जो फरमाई. बिलाशुबा अल्लाह ताला सब पर बहुत ही शफीक और मेहरबान है. वअलसलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू. और तीन शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया यहाँ तक कि जिस जब जमीन बावजूद अपनी फराखी के इन पर तंग होने लगी और वो खुद अपनी जान से तंग आ गए और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह की तरफ से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बजुस इसके कि इसी की तरफ रजू किया जाए. फिर इसके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सकें. बेशक अल्लाह ताला बड़ा कबूल करने वाला बड़ा रहम वाला है. ये तरकू नंबर तीन. इसका उन्वान क्या है? जन्नत की तलब कैसे. इसकी इब्तदा में वही आयत है जो आज की हमारी आयत तदब्बुर भी है, आयत नंबर 111 और 112. अल्लाह ताला ने इसमें एक मुआहदे का जिक्र किया है, जन्नत का मुआहदा. छह चीज़ों का जिक्र है इसके नाते से. नंबर एक, शऊर के साथ लिखिएगा क्योंकि आयत तकरीबन सबको आती है लेकिन इस वक्त इस पे बात करेंगे शऊर के साथ. अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और माल खरीद लिए हैं. नफ्स और जान का बदला जन्नत है. मोमिन अल्लाह की राह में लड़ते मरते और मारते हैं. जन्नत एक सच्चा वादा है जिसका जिम्मा तौरात इंजील और कुरान में लिया गया. इस सौदे पे खुशियां मनाओ और ये बहुत बड़ी कामयाबी है. किसको मिलेगी ये जन्नत? नौ खूबियों वालों को. कौन कौन सी खूबियां हैं? नंबर एक, शौर से लिखिएगा. दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे अपने आप को सामने रखते हुए, अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, इसकी बंदगी बजा लाने वाले, इसकी तारीफों के गुन गाने वाले, इसकी खातिर जमीन में गर्दिश करने वाले, रुकू करने वाले, इसके आगे सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اب اپنا حساب لے لیتے ہیں, ہیں ہم ایسے؟ کیا واقعی ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ پہلی تو بات اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, کیا مجھے لگتا ہے کہ میرا نفس اور میرا مال بک چکا ہے؟ سوچئے, اگر کوئی چیز بک جاتی ہے تو اس پہ آپ کا اختیار نہیں رہتا. کیا میں اپنے جان اور اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھتی ہوں, اور اللہ کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جان؟ کیا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ نے میری جان کو خرید لیا؟ کیا میں اس کو کامیابی سمجھتی ہوں؟ پہلی چیز جو ہوتی ہے طلب. کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں نا, تو اس کی سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ طلب. کیا ہمارے دل میں اس کی طلب ہے؟ پوچھئے, کیا واقعی مجھے جنت کی طلب ہے؟ کیا شعور کے ساتھ دعا مانگتی ہوں جنت کی؟ کیا واقعی اس جنت کی کا ارادہ ہے یا صرف خواہش؟ بہت فرق ہے خواہش اور ارادے میں. جو لوگ اب دل کو بدلنا سیریز سن چکے ہیں, اس میں وہ ایک ٹاپک سن چکے ہیں. ہم بہت دفعہ صرف خواہشات کر رہے ہوتے ہیں اور بھولتے کیا ہیں کہ یہ ارادہ ہے. حالانکہ خواہش پہلا درجہ ہے, ارادہ اس سے اگلا, اور کوشش اس سے بعد کا. پھر اس کے بعد ان نو خوبیوں کو اپنی طرف دیکھیے, کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ کیا مل جائے گی مجھے جنت؟ مجھے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ جیسے کہیں پہ نیلامی ہو رہی ہے, آکشن, بولی دے رہے ہیں ہر ایک, یہ میں دے سکتا ہوں. مالک کہتا ہے تم بولو تم بولو. اگر آپ کسی جگہ 20 لوگ بیٹھے ہیں, ہر بندہ اپنی اپنی بولی دیتا ہے, کس کو ملے گی جنت؟ کس کو ملے گی وہ چیز؟ جس کی بولی زیادہ بڑی ہوگی, جس کے پاس یہ سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک سودا رکھا, ایک ڈیل دی ہمیں کہ آؤ لے لو. لینا چاہتے ہو؟ پہلے تو پوچھیں لینا چاہتی بھی ہوں کہ نہیں. کیا شعور میں خیال آتا ہے اس کا کہ اللہ مجھے جنت چاہیے؟ کہیں یہ صرف معلومات کی حد تک تو نہیں؟ کہیں یہ بات صرف بچپن سے ماں اور باپ کے منہ سے سنتے سنتے میری بھی زبان پہ تو نہیں آ گئی کہ اللہ جنت دے دے؟ کب شعور کے ساتھ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے جنت دے دے؟ آج کی جو دعا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گی اسی آیت کے ناطے سے, ہماری آج کی دعا بھی اسی موضوع پہ ہے. اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ, میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں. سوال تو کر لیا. وما قرب الیہا, اور ہر اس بات کا جو مجھے اس کے قریب لے جائے. سوچ کے آمین کہیے گا, پھر کچھ کرنا پڑے گا. کیسے؟ من قول او عمل, اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے. یعنی ہر وہ بات اور ہر وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, میں اس کا سوال کرتی ہوں. بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں آپ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے پناہ طلب کرتی ہوں. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ, اور ہر اس قول اور عمل سے جو مجھے دوزخ سے قریب کر دے. سوچیں کس کس چیز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. یہ تو سب کو پتا ہے کیا جنت کے قریب لے جاتا ہے اور کیا جہنم کے. اور وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ, اور آپ سے سوال کرتی ہوں اس بات کا کہ ہر فیصلہ, قَدَيْتَهُ لِي خَيْرًا, جو آپ میرے معاملے میں کریں وہ خیر پہ ہو. اچھی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہوں. بڑی پیاری دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کر لے. اصل بات کیا ہے کہ جنت صرف پھر دعاؤں سے بھی نہیں ملتی. اسی لیے اس دعا میں جنت کو مانگنے کے بعد ان عملوں کی دعا ہم نے مانگی جو کہ جنت کے قریب کر دیں. اگلی بات اس رکوع میں لکھیے کہ معاہدہ جنت کی شرائط کیا ہیں. 3-5 کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھیں کہ جو جنت کے طلب کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 1, ان کی وفاداریاں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. ان کے تمام رابطے اور تعلقات ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. قریبی رشتے دار اگر وہ کفر پہ ہوں تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے. ہاں, ابراہیم علیہ السلام نے کی تو وہ ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اور ایسے لوگ, آخر میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو پیچھے رہ گئے, کہ جنہوں نے وقتی سستی کی بنیاد پہ تبوک سے پیچھے رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کچھ لوگ تو منافقت کی وجہ سے پیچھے رہے, کچھ سستی کی وجہ سے پیچھے رہے. ان میں تین لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کے پاس بھی اس بات کی کا اندیشہ لاحق ہوا کہ اب کیا جواب دیا جائے. پہلے تو سوچا کہ چلو ہم بھی لوگوں کی طرح جواب دے دیتے ہیں, لیکن بہانے بنا دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سچ بولنے کی توفیق دی. ان تین لوگوں کا قصہ جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے, اور کعب بن مالک ایک صحابی تھے, مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ, یہ تین لوگ تھے. کعب بن مالک کے ناطے سے جو روایت ہے بخاری میں, اس کو اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں گی. کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا تبوک سے رکنے کا, محض اس خیال سے آج نہیں تو کل نکل جاؤں گا, کل نکل جاؤں گا. جیسے عموماً انسان دین کے معاملے میں سست کر ہوتا ہے, چلو میرے پاس تو سواری موجود ہے, چلو میرا گھوڑا تو دوسروں سے تیز ہے, میں کل بھی نکلوں گا تو ساتھ مل جاؤں گا. اور جب کل آئی تو پھر دل میں شیطان نے ڈالا کہ اچھا وہ تو سب دور چلے گئے ہوں گے, پھر پتہ نہیں اب ملوں گا نہیں, اور پھر ختم ہو گئی بات, تو لہٰذا پھر میں رہ گیا. لیکن جو ہی میں واپس رہا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل کی عجیب حالت تھی کہ میں اپنے ارد گرد جن کو دیکھتا وہ صرف عورتیں تھیں, بیمار تھے, ہینڈی کیپ لوگ تھے یا منافق تھے. یعنی مدینہ کا کوئی مخلص شخص پیچھے نہیں رہا. اور کہتے ہیں مجھے احساس سے ندامت شروع ہو گیا کہ میں نے کیا کیا. لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں ملیں تو میں نے دل میں سوچا کہ میں جا کے سچ بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایسا کیوں کروں. لیکن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی آج آپ کے سامنے بڑے عذر رکھ سکتا ہوں, مجھے بھی باتیں بہت کرنی آتی ہیں, کچھ بھی کہہ دوں گا آپ مان جائیں گے, لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں, میں محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. کہتے ہیں یہ بات میں نے کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر تم اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. میں یہ بات کہہ کے واپس آیا, کہتے ہیں میرے دوستوں نے اور میرے رشتہ داروں نے بڑی ملامت کی کہ یہ کیا بات ہے, یہ کون سا دین ہے, کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی, اتنی باتوں کو جو سب کہہ رہے تھے تم بھی کہہ دو. لیکن کہتے ہیں کہ قریب تک ان کی باتوں کے اثر سے میں بھی جا کے کوئی اور بہانہ کر دیتا. اتنے میں مجھے پتہ چلا کہ ایک اور بزرگ ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے, حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع میں سے کوئی ایک تھے. کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کوئی اور بھی میرے ساتھ ایسا ہے, پھر تو میں اپنی بات پہ ڈٹ گیا. لہٰذا اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک اکیلا دو گیارہ, جب ایک بات پہ دو ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے حکم دیا ہے کہ 40 دن تک تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا, قطع تعلقی. اور اتنا زبردست قسم کا بائیکاٹ تھا ان کا, یہ خود ہی کعب بن کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں, کہتے ہیں وہ دو بزرگ جو تھے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے, کسی سے نہ ملتے نہ جلتے, لیکن میں مسجد میں جاتا, لیکن میں لوگوں کو سلام کرتا, لوگ میرے سلام کا جواب نہ دیتے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا, آپ رخ پھیر لیتے. جب میں نماز میں ہوتا تو آپ میرے چہرے کو دیکھتے, لیکن جب آپ سلام پھیرتے اور یعنی میں سلام پھیرتا تو آپ میرے سے نظریں چراتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک عجیب حال تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ زمین تنگ ہو, ضاقت علیہم الارض بما رحبت, کشادہ ہونے کے باوجود بھی زمین ان پہ تنگ ہو گئی. کہتے ہیں کہ ایک دن تو میں اپنے میرے ہمسائے میں, ابو لبابہ تھے شاید, تو وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے اور ہمسائے بھی تھے, چھت پہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ ابو لبابہ سلام کیا میں نے, انہوں نے جواب نہیں دیا. دوسری بار سلام کیا, تیسری بار سلام کیا, کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا ابو لبابہ تو میرے بارے میں نہیں جانتے, کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ وہ خاموش. دوبارہ کہا, کہتے جب میں نے تیسری بار یہی سوال کیا تو کہنے لگا, انہوں نے کہا واللہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں پھر اس کے بعد تو برا حال تھا. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دو اپنے آپ سے. کہا کہ کیا اللہ کے نبی طلاق دے دیں؟ کہا طلاق نہیں دو, بس گھر میں رہتے ہوئے تعلق الگ کرو. کہتے ہیں کہ باقیوں نے تو اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیا, ان کی بیوی بزرگ تھے, ان کی بیوی کی خدمت کی ان کو ضرورت تھی. بہرحال اس طرح وہ وقت گزرا جو بہت تکلیف دہ وقت تھا ان کے لیے, لیکن پھر بالآخر جب وہ مدت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتاری, اور یہی آیتیں تھیں جس کا ذکر اس میں آیا ہے کہ ان تین لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہاں سے لے کے جو آگے تھی، تو لہٰذا پھر جب ان کو معاف کیا تو کہتے ہیں کہ پھر اس وقت تو ہمارے ساتھ یہ حال تھا کہ ہر بندہ ہمیں مبارک دے رہا ہے. وہی ابو ربابہ جو ہماری بات نہیں سن رہے، وہ مجھے سب سے پہلے مبارک دینے آئے ہیں، اور وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا. میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کو دے دوں؟ یعنی خوشی، توبہ کی، گناہوں سے معافی کی اتنی ملی کہ ہمیں کچھ نہیں رکھنا اپنے پاس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کچھ رکھو اپنے پاس تو کچھ دے دو. اتنا بہترین واقعہ ہے توبہ کے ضمن میں کہ یقین کریں اور سچ بولنے کی اہمیت، کہ ان کا دنیا میں یہ تکلیف سہ کے اب گناہ آخرت کا پاک ہو گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے عذر باندھے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ اس چیز کے پیچھے، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا. بہت ہی باتیں ہیں اس میں ہمارے عمل کی. مثلاً پہلی بات ہے کہ دین کے معاملے میں سستی نہیں دکھانی، پس و پیش کا شکار نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ بعد میں شروع کر کے بھی دوسروں کے ساتھ مل جاؤں گی. بعض لوگوں کو درس کی دعوت ملتی ہے، فوراً بعض تو وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں نہیں میں چلی جاؤں گی دیکھ، اور ویسے ہی 5-10 منٹ تو درس اوپر ہی ہوتا ہے، یہ شروع لیٹ ہی ہوگا، اور میری تو گاڑی بھی اچھی ہے. اچھا چلو یہ کام کر لوں. پھر جب دیکھتے ہیں اچھا 15-20 منٹ ٹائم گھر میں گزر چکا ہے، پھر جائیں، اچھا نہیں میرا خیال ہے کہ اب تو میرے جانے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، اور پھر جاتے ہی تو پھر ختم ہونے کا وقت ہو جائے گا، چلو میں نہیں جاتی. کیا کبھی ایسا ہوا کسی کے ساتھ؟ سوچیے کتنا بڑا نقصان ہے. اور پھر جب وہ ملیں تو ان سے بہانے کیا کرنے، وہ عذر بھی ہمیں پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں. کتنا سچ بولنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی پہ کمنٹ دیتے ہوئے اگلا رکوع شروع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ ان لوگوں کو ریگارڈ دیا جا رہا ہے، انہوں نے سچ بولا، انہی کے ساتھ تم بھی ملو. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، اور جو تھکن پہنچی، اور جو بھوک لگی، اور کسی ایسی جگہ چلے جو کافروں کو غصہ دلانے کا سبب ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھ دیا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان میں ان کے نام لکھا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس سے آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں. رکوع نمبر 4، اس کا عنوان کیا ہے؟ سچوں کا ساتھ دو. ابتدائی حصے میں رکوع پہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو، اللہ سے ڈرو، اپنی دوستیوں کے لیے سچے لوگوں کو منتخب کرو، اور ایمان والوں کو یہ لائق نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہیں، اپنے نفس کی فکر نبی کی جان سے زیادہ کریں، اور اللہ کے نبی کا ساتھ دینے میں جو بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت اور مال کا خرچ کرنا انہوں نے کیا، اس پہ اللہ سے اجر طلب کریں. ہمارے عمل کی بات کیا ہے؟ میں جب ان آیات کو پڑھتی ہوں تو مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے جو اسی آیتوں کے بارے میں رحیق مختوم میں ہے. ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ بدر کا یہ تبوک کی جب کال آئی، کھیتوں میں یہ کام کرتے تھے، کسان تھے، کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں دیر سے چلا جاؤں گا. وہی بات جو بھی کہی ان کے ساتھ بھی ایسی ہوئی. کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، میں اس کے بعد چلتا ہوں. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ قافلہ کوچ کر گیا. دوپہر کا وقت تھا، میرے دل میں کچھ ایسی تھا قصدے سے جاؤں کہ نہ جاؤں، جیسے ایک دو رخی سی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے کھیتوں میں تھا، اتنے میں میری بیوی کھانا لے کے آئی. اس نے درخت کے نیچے جگہ ہموار کی، میں بیٹھا، اس نے میرے لیے پانی کا پیالہ آگے رکھا اور کھانا رکھا، اور جیسے ان کو ہوا دینے لگی. کہتے ہیں کہ جب میں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنا چاہا تو مجھے ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا کہ میں یہاں ٹھنڈے چھائے میں، ٹھنڈا پانی، کھانا، بیوی میرے پاس، نفس کی خواہش کے ہر انتظام موجود ہے، اور اللہ کا نبی دھوپ میں، سفر میں، نہ جانے کھانا پانی ملا کہ نہ ہوگا. کہتے ہیں اس خیال نے وہ لقمہ میرے گلے میں نہیں جانے دیا. میں نے سب وہاں چھوڑا اور اپنے گھوڑے کی نوکیل پکڑی اور میں بھی پیچھے گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس قافلے کو جا ملا. یعنی اللہ کے نبی کے لیے کیا جذبات تھے لوگوں کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ نے انہی کی خوبی کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نہ پیاس سہیں، جو جس اس راستے میں جو نہ کوئی بھوک سہے، نہ کسی چلے، نہ دھوپ نہ چھاؤں، کیسے جنت ملے گی؟ کیا جنت ٹھنڈے اے سیوں میں بیٹھ کے ملے گی؟ کیا اپنے آرام دہ ماحول، اپنے گھروں میں بیٹھ کے ملے گی؟ صرف دعائیں کرنے سے ملے گی؟ ہرگز نہیں. جنت صرف دعاؤں سے نہیں ملتی، جنت کی قیمت قربانی. لہذا ہمیں اپنے عمل کے لیے اس میں کیا لکھنا ہے، اپنا ایک جائزہ لیتے ہیں. پہلی بات کیا ہے، کیا میرے اندر اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے تقوے کو چیک کرنا ہے. جیسے تھرمامیٹر سے اپنا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، اسی طرح تقوی بھی چیک ہوتا ہے. کس سے؟ اعمال سے، اپنے دل کی حالت سے. دوسری بات، مجھے سچے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈنا ہے، مجھے اپنی دوستی کے لیے نیک لوگوں کو منتخب کرنا ہے. ہم تو ان سے بغض رکھتے ہیں، اس کے برعکس. اگلی بات، اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو چھوڑ کر خود آرام دہ جگہوں پہ بیٹھنا مجھے بے چین کر دے، اس بے چینی کو محسوس کرنا. اور آخری بات اس میں ہم لکھیں گے کہ جب تک میں رب کو کچھ نہیں دوں گی، کچھ پانے کی توقع رکھنا بیکار ہے. اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس عربی کے لطف کو آپ محسوس کر سکیں، اتنا ربط ہے اس آیتوں میں 120 اور 121 میں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی پڑھ کے سنا رہا ہے. ابھی تو تم نے یہ بھی نہیں کیا، ابھی تو تم نے بھوک بھی نہیں سہی، ابھی تو تم چلے ہی نہیں دشمنوں کے پیچھے، ابھی تو تم نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا. اور وہ لوگ جو کسی سبب سے نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے کتنا پیار ہے رب کو بندے سے، جس کے دل میں عجیب بات ہے نا، جس کو واقعی کسی مجبوریوں نے روکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو، وہ ہمارے ساتھ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے بھی پیچھے رہ گئے، تبوک سے بھی. کیوں؟ بیوی بیمار تھی. اللہ کے نبی بدر کی فتح لے کے پلٹے تو ایک بیٹی کے جنازہ تیار تھا. تبوک کی خوشخبری ملی اور اس کے چند دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا. دونوں حضرت عثمان کی بیویاں تھیں. ایسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں خوشی اور غم کا ایک ڈھلتا ہوا سایہ دکھتا ہے. یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ صرف خوشیوں میں ان کے دن گزر گئے. ایک خوشی کے بعد غم، خوشی کے بعد غم، اور ایسے ہی لوگ پھر آگے سے آگے دین کے اندر چلتے ہیں. پھر آخری بات اس رکوع کی جو بڑی ہی اہم ہے، دینی تعلیم کا لائحہ عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی آیت نمبر 122 میں، اور یہ ہے بہت خوبصورت نقطہ جس پہ آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات کیا ہے کہ سارے لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، بلکہ کچھ لوگ علم کے لیے خالص ہوں گے. ہر مختلف علاقے سے کچھ لوگ آئیں گے، دین کی سمجھ حاصل کریں گے، واپس اپنے علاقے کے لوگوں میں جا کے پھر اس پیغام کو عام کریں گے. اس وقت دین کے لیے اسی طرح کی کوششوں کی ضرورت ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ ایک جگہ، مثال ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام مالک ایک دفعہ کسی شہر میں گئے، لاکھوں کا مجمع. آپ سوچ سکتے ہیں اس دور میں لاکھوں کا مجمع ان کے سامنے ہوتا تھا. کوئی عالم کسی شہر میں آ جاتا تھا، لوگوں کو بھگدڑ مچ جاتی تھی، ہر بندہ وہاں پہنچنا چاہتا تھا. کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں، کچھ نہیں. اور کس طرح ان کی بات سنتے تھے لوگ کہ وہ وہاں بولتے، تین چار صفوں کے پیچھے ایک اور شخص ہوتا، وہ ان کی بات دہراتا، پھر اس کے بعد تین چار صفوں کے پیچھے پہنچتے اور آخر تک یوں ہی بات چلتی. میں جب اس واقعے کو پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جو بات وہ امام مالک کہتے ہوں گے یا جس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، آخر لاکھویں بندے کو پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہوگی؟ کم از کم 15 سے 20 منٹ میں وہ بات وہاں پہنچتی ہوگی. کوئی ربط نہیں رہتا ہوگا ان باتوں میں, ٹوٹ ٹوٹ کے پہنچتی ہوگی. آج ہماری آواز ذرا بریک ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پڑھنا, ہمیں نہیں سننا, ہم ایسے خود ہی پڑھ لیں گے, مزہ نہیں آتا. یعنی کبھی آواز روم میں خراب ہو, کبھی فون میں نہ ہو, تو ایک آزمائش آ جاتی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے سچے ہیں. لیکن وہ تو ایک وقت تھا سو گیا, لیکن اس وقت میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق کیا بتا دیا. ہر بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سن لو. اس وقت بھی الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ صرف یو ایس اے اور کینیڈا کے لوگ ہیں اور کچھ پاکستان کے ہوں گے. پچھلے چند دن پہلے ایک ای میل میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اتنا خوش کیا. ایک بہن تھی یو کے سے, کہنے لگی کہ میں یو کے سے سن رہی ہوں. پھر میں نے اپنی یہاں کی دوستوں کو بتایا, یہاں میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں. پھر کہنے لگی میری ایک دوست آسٹریلیا میں ہے, میں نے ان کو اس پروگرام کا بتایا اور الحمدللہ اب ان کے ساتھ وہاں 10 لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یو ایس اے اور آسٹریلیا بالکل دو اپوزٹ جگہ, پاکستان سے بھی آگے اتنا ہی اور جاتے ہیں, گلوب کی دوسری سائڈ ہے. یعنی یہاں رات ہے, دن ہے, تو وہاں بالکل شاید رات کا کوئی وقت ہوگا. اتنا میرا دل بھرا ان کی ای میل پڑھ کے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کبھی سوچا بھی نہیں انسان نے کہ تو اس کی بات کہاں تک پہنچائے گا. اور اس وقت شاید 9 سے 10 ملکوں میں اس وقت لوگ ہمیں سن رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے, باقیوں کا تو نہیں پتہ. کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں موقع دے رہا ہے کہ اب تم سنو اور اپنے اپنے علاقوں میں بات کرو, تم اپنی جگہ کام کرو. میں سوچتی ہوں ہر شہر سے آنے والا بندہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہے. کسی کو کہنے سننے کی بجائے اگر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بتا دیتا ہے. اسی طرح کل ایک پرسوں ایک فون تھا, کسی شہر سے ایک بہن آئی, کہنے لگی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اب میں اپنے شہر کے سارے لوگوں کو کانٹیکٹ کروں گی اور میں ان کو کل سے بلاتی ہوں. میں نے کہا آپ کا یہی فرض ہے, میں بھی ہوتی تو یہی کرتی. یعنی ایک خیر جو ہمیں ملتی ہے ہم اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے. کتنی بڑی ایک بات ہوگی کہ ہم اس کو صرف اپنی تک ہی رکھنے لگیں. تو پورے رکوع کا خلاصہ کیا ہے؟ سچے لوگوں کا ساتھ دو. اللہ تعالی ہمیں سچ پہ رکھے اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے. رکوع نمبر 5 کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں, اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے, اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا, یعنی مذاق اڑاتے تھے. سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں, اور جن کے دلوں میں روک ہے اس سورت نے ان میں گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. اور کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں, پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں, اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کنکھیوں سے, پھر تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں, تو پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں, جن کو تمہاری تکلیف کی باتیں نہایت گراں گزرتی ہیں, جو تمہارے نفع کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں, ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر وہ رو گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. کچھ محسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے میں نے اپنے ہاتھ کسی بڑی طاقتور ہستی کے ہاتھ میں دے دیے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. اللہ اکبر. یہ ترکو نمبر 5, اس کا عنوان کیا ہے؟ منافقوں کی گھبراہٹیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقوں کی کچھ حرکتوں کا ذکر کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت وہ کیا کرتے تھے. اس میں ایک حرکت کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کی کوئی آیتیں اترتی, لوگ بیٹھے ہوتے, جب کوئی آیت اترتی جس سے ان کے عمل پر زد پڑتی تو کنکھیوں سے دوسروں کو دیکھتے, اشاروں سے دیکھتے کہ یہ تو ہماری باتیں ہو رہی ہیں. پھر دوسرا رویہ ان کا ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کی محفل میں ہوتے تو دوسروں کو کہتے مذاق اڑاتے ہوئے کہ کیا تمہارا ایمان تو نہیں بڑھ گیا، یعنی جب دیکھتے کہ اس محفل کا رنگ اچھا ہو رہا ہے، بات دل میں اتر رہی ہے، تو کوئی چلبلی سی بات کر دیتے مذاق کی، ہنسی کی، شوشے کی، تاکہ یہ بات دل میں نہ اتر جائے۔ تیسری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی بتائی کہ جب کوئی ان کو نہ دیکھتا تو نگاہ بچا کے بھاگ جاتے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتقام کیا ہے؟ ان کے دل پھیر دیے، دل پھیر گیا، اب ہدایت نہیں ملے، قرآن سن کے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، اللہ نے ان کو نہ سمجھ کہا۔ یہ بچوں کی حرکتیں تو اچھی ہو سکتی ہیں، بڑوں کے لیے نہیں۔ بعض لوگ قرآن کی محفلوں میں آ بھی جاتے ہیں، اللہ ان کو یہ نعمت دے بھی دیتا ہے، لیکن بچگانہ باتیں نہیں چھوڑتے، طفلانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ مثلا بعض جگہ میں نے دیکھا، اور جیسے لوگ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو ساتھ کچھ کھانے لگتے ہیں۔ ینگس میں یہ زیادہ پرابلم مجھے ہوتا ہے، جب بھی کبھی ایک ہاتھ میں کوک ہے اور دوسرے میں چپس کا پیک ہے، میں سوچتی ہوں کہ ایک وقت میں انسان دو کھانے نہیں کھا سکتا۔ آپ کھا سکتے ہیں؟ مطلب ایک ہاتھ چمچ آپ چاولوں کی ڈالیں اور دوسری ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے آپ چمچ میں سویٹ ڈش ڈال دیں، آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے نا، دو کھانے اکٹھے نہیں کھائے جاتے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ایک کھانا ہوتا ہے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے روح کو بھرنے کے لیے۔ قرآن کی محفل میں ہم روحانی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر ساتھ جسمانی کھانا کھائیں گے نا تو کلیش ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ ایسی محفلوں میں کھانے پینے سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صرف ایک فن کے نام پہ، یا صرف ایک وقت گزاری کی وجہ سے، یا کسی دوست کے کہنے پہ اس کلاس میں آتے ہیں، بعض بچیاں کہتی ہیں ہم صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو ملنے جا رہے ہیں۔ بعض کا خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بریک کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بس وہ ایک دن بات ہو رہی تھی کلاس میں، تو کہنے لگی آنٹی آپ کو پتہ ہے شروع میں جب ہم آپ کی کلاس میں آتے تھے ہم تو اس انتظار میں آتے تھے کہ بریک میں سموسے بڑے اچھے آتے ہیں، ہم تو سموسہ کھانے آتے تھے۔ تو میں نے کہا پہلے بتا دیتے ہم صرف سموسہ دیتے، لیکن کہتی ہیں کہ اب ہمیں مزہ آتا ہے۔ یعنی کچھ بچیاں جو شروع سے آ رہی ہیں الحمدللہ، تو اب ان کے چہروں سے بھی مجھے دکھتا ہے کہ اب ان کے اندر جا رہا ہے، پہلے تو بس وہ میرا امتحان تھا۔ میں ان کو کہتی تھی جب میری ینگس کی کلاس تھی تو میں ان کو کہتی تھی اللہ معاف کرے، یعنی مجھے یہ تو کم ہی امید ہے کہ آپ میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنیں گے، لیکن یہ بڑا امید ہے کہ آپ کے ساتھ جو میں صبر کرتی ہوں اس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی۔ بڑا ٹف ٹائم گزارا، اتنی باتیں کرتی تھیں، لکھ لکھ کے باتیں کرنا، لیکن الحمدللہ پتہ ہی نہیں تھا نا اس محفل کا، لیکن جب دل کو لگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل بھی بدل دیے۔ تو لہٰذا اس میں یہی بات معلوم ہوئی کہ دین کی محفلوں کا تقدس قائم رکھنا ہے، ایسی جگہوں پہ جانا اپنے لیے اللہ کی ایک رحمت سمجھنا ہے، اس موقع کو غنیمت جاننا ہے، اور اس وقت کو اپنے حق میں حجت کرنا ہے، اپنے خلاف نہیں۔ آخری آیت بہت ہی پیاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محسن انسانیت قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت بات کیا کہ مومنوں کی خوشی ان کو خوش کرتی ہے، اور مومنوں کی تکلیف آپ کو تکلیف دہ کر دیتی ہیں، مومنوں کی کامیابی کے حریص ہیں اور بڑی شفقت اور رحمت رکھتے ہیں۔ آخری آیت میں پہ بات کروں گی سورۃ توبہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک کی بجائے تین آیتیں ہوتی تو میں اس کو ایک الگ سورت کا نام دے دیتا، اور یہی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں فجر اور مغرب، یعنی صبح یا شام کے وقت سات سات بار پڑھنا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ کلمات سات سات بار پڑھ لیے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے غم اللہ دور کر دے گا، اور میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں نے جب سے یہ کلمات اپنی زندگی میں لائی اور عادت بنائی، یقین کریں دنیا کے غم تو چھوڑیں، آخرت کا غم بھی نہیں رہا۔ بس یہ لگتا ہے اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ، معاملے اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ اتنا اطمینان، اتنا سکون، اندر تک ایک سکون جاتا ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے، میرا رب، بس مجھے اسی کا ساتھ چاہیے۔ اور یہی ہے وہ چیز جس کو انسان بھٹکتا ہے، اس رب کا ساتھ چھوڑ کے انسان ایسے پھرتا ہے، دور جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی میلے میں جاتے ہوئے کسی باپ کو دیکھا ہو جس کے ہاتھ ساتھ اس کا چھوٹا بچہ ہو؟ چھوٹے بچوں کو ماں باپ لے جاتے ہیں نا، باپ کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑے رہو، بچہ چاہتا ہے میں ہاتھ چھڑاؤں. بچے کو لگتا ہے کہ یہ ہاتھ کا پکڑنا ایک بوجھ ہے، باپ چھوڑے مجھے، میں کھیلوں، میں بھاگوں. لیکن بچے باپ کو پتا ہے کہ ادھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا کہیں نہ کہیں نکل جائے گا. جس طرح ایک میلے میں باپ کا ہاتھ تھامے بغیر آپ بچ نہیں سکتے بھٹکنے سے، اسی طرح اس دنیا کے میلے میں رب کا ہاتھ تھامے بغیر اس شیطان سے نہیں بچ سکتے. کسی میں نہ طاقت ہے، نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے کہ رب کا ساتھ چھوڑ کے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لے. لہذا شعور کے ساتھ اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے، حسبی اللہ لا الہ، میرا رب مجھے کافی ہے. جب دل سے یہ جملہ نکلتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے چھوٹے، اور زندگی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یقین دلاتا ہے، اور بندہ اپنی زبان سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی پھر میرے رب نے ہی مجھے کفایت کی. بعض دفعہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کام کر لیتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے، ان کو بس ان کے لیے کچھ نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت آپ کو تنہا کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بس اب میرا رب مجھے کافی ہے. تو لہٰذا معمول بنانا ہے، عادت بنائیے اس بات کو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کو کافی سمجھنا ہے. شعور کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اپنی زندگی میں محسوس بھی کریں گے اس تعلق کو. تو یہ تھی سورۃ توبہ، میری تو پسندیدہ سورت ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسی لگی. یعنی مجھے لگتا ہے کہ سورۃ توبہ نے مجھے زندگی میں بہت کچھ سمجھنے میں مدد دی، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں واقعات واقعی دل بدلنے کے لیے بہت ہی پیاری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے.